الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمين يا رب العالمين حضرات محترم آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بہرحال یہ مغربی مرغوبیت کا دور ہے, یعنی مغرب کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے پر اور ہماری سوچ پر اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہی بات معتبر ہوتی ہے جو مغرب کی طرف سے تصدیق شدہ ہو, اور اس حد تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں واقعتاً اس کا ظہور بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب فتنوں کے ظہور کا وقت ہوگا تو اسلام کے احکامات تمہیں عجیب لگنا شروع ہو جائیں گے. واقعتاً معاملہ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اب دین کے احکامات کو 1450 سال پرانا قرار دیا جا رہا ہے, دقیانوسیت کی طرف لے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور ماڈرنزم کا اور جدیدیت کا جو تصور اس معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے بہرحال وہ مغرب کی طرف سے درآمد کردہ ہے, اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مغربی تہذیب کو اپنے پر پھیلانے کی پوری اجازت بھی دی جا رہی ہے, بلکہ اس میں ہمارے ارباب اہل وقت جو ہیں وہ خود اپنا کردار بھرپور ادا فرما رہے ہیں. یہ جو مغربی مروبیت ہے یہ ہماری انفرادی زندگیوں میں بھی موجود ہے اور اجتماعی زندگیوں میں بھی ہے. ہم انفرادی زندگی میں بھی کچھ ایک دو میں آسان مثالیں عرض کرتا ہوں کہ ہم جب کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ امپورٹڈ شے خریدی جائے, اور امپورٹڈ شے کو سے مراد یہی ہے کہ جو بہرحال یہ کہ مغرب سے درآمد شدہ ہو, اور اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ کہ امپورٹڈ شے کا لیبل کسی شے پہ لگ جانا وہ اس کے معیار کی دلیل ہے. اسی طرح آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو فیشن ہے, ہماری جو زیب و زینت ہے, وہ بھی ساری مغرب سے درآمد شدہ ہے, اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ہمارے لیے معتبر وہی شخص ہے جو بہرحال اپنی زیب و زینت کو مغرب کے درآمد کردہ اصولوں کے مطابق اور اشیاء اور اسباب کے مطابق طے کرے گا. تو یہ جو مغرب کی مروبیت اور ان کے اثرات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں انفرادی زندگیوں میں بھی ظاہر ہیں, اور ان کا جو ظہور ہے وہ ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی موجود ہے. یعنی اجتماعی زندگیوں میں جو اصول بن رہے ہیں, جو قوانین بن رہے ہیں, وہ سب مغرب سے درآمد شدہ ہیں. دین کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند ایک جز جو ہے نا وہ ایسے ہوں, اجزاء ایسے ہوں جو کہ دین کی تعلیمات پر بھی پورے اترتے ہوں, لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دین کے مخالف کسی طرز عمل پر مشتمل ہیں. اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جدیدیت اور ماڈرنزم کا جو غلبہ ہے یہ صرف دنیا دار لوگوں تک محدود نہیں رہا, بلکہ دیندار حضرات بھی کسی نہ کسی انداز میں وہ اس کے اثرات کا شکار ہوئے ہیں. یعنی ہمارے مذہبی طبقے میں بھی اب مغرب کی مروبیت بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ظہور شروع ہو گیا. اس کے برعکس دین کا مزاج کیا ہے, ذرا اس کو سمجھیں جی. میں صرف ابھی تمہیدی باتوں پہ گفتگو کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر اس کو تفصیل میں عرض کرتا ہوں. دین کا مزاج کیا ہے اس کو سمجھ لیں. دین کا مزاج یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے جہاں اپنی ہدایت کی دعا مانگیں گے, جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما دے, وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں, وہیں آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا بھی مانگیں گے کہ یا اللہ وہ جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو اپنے راستے سے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے, ان کے راستے پہ مجھے نہ چلا, ان کے راستے سے مجھے محفوظ فرما دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ تو مجھے مغضوب علیہم کے راستے پہ چلنا ہے اور نہ ہی مجھے ضالین کے راستے پہ چلنا ہے, مجھے ان دونوں کے راستے سے محفوظ کر لے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا, اس اصطلاح سے مراد یہودی ہیں, اور وہ لوگ جو ضالین ہیں یعنی جو گمراہ ہو گئے ہیں, بھٹک گئے اپنے راستے سے, ان سے مراد نصارہ. بلکہ نظم قرآن کے جو ماہرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اندر ایک ترتیب کو بیان کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سورۃ الفاتحہ کے یہ آخری دو جو اصطلاحات ہیں, جو دو ٹرمینالوجیز ہیں, یہ اگلی دو سورتیں ان دو ٹرمینالوجیز کے اوپر ہیں. یعنی اس بات کو سمجھیں, غیر المغضوب علیہم, پہلے ان کا ذکر آیا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے, ان سے مراد یہود ہیں, اور ان کے سارے کرتوت اور ان کی ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرما دی. اس کے بعد جو مؤخر ذکر ہیں وہ نصارہ ہیں, مطلب والین نصارہ ہیں, اور پھر ان کا ذکر اور ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرما دی. یعنی نظم قرآن کے ماہرین کا خیال یہ ہے, حتیٰ کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک کی رائے یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ان دو آخری اصطلاحات کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی وہ جو ترتیب توقیفی ہے قرآن مجید کی, وہ توقیفی ترتیب اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون رکھا ہے, وہ یہ رکھا ہے کہ یہود کی حرکتیں, ان کے کرتوت, ان کے معاملات امت مسلمہ کے سامنے پیش کیے جائیں, اور یہی معاملہ سورہ آل عمران کا. یہ ترتیب جو ہے ان سورتوں کی وہ اسی اعتبار سے. لہذا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے کو چھوڑنے کی کوشش کرو, اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگو تو اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل رکھو کہ یا اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچا لے, اس لیے کہ اس کا خطرہ تمہیں بدرجہ اتم موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے پہلے آنے والوں کی پیروی کرو گے اور اس قدر پیروی کرو گے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ گویا کہ جوتے کے دو پاؤں آپس میں برابر ہوتے ہیں, ایسے تم ان جیسے ہو جاؤ گے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے وہ گو کے بل میں سے اگر کوئی ان میں سے گھسا ہے تو تم بھی اس کے پیچھے گھس جاؤ گے. یعنی یہ ہے کہ وہ ان کی پیروی اور اتباع بہرحال تمہارے اندر عام ہو جائے گی. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یعنی ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر اس مغرب کی مروبیت کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہیں اور نظر آ رہے ہیں, انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی, تو تم ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے استفسار کرتے ہیں کہ آپ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اصل میں اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون سے, اس لیے ہم اس کے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے, لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے, لیکن اس وجہ سے, صرف اس بات پر کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے, یا کوئی یہ دلیل نہ نکال لے کہ کسی نہ کسی کام میں تو بہرحال ان کی پیروی کرنا جائز ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ ملا کر رکھا کریں گے, یعنی ان سے مشابہت کا معاملہ نہ ہو. اور تاریخ کے بہت سارے واقعات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سفیر آتے ہیں اور مشرقین کے, اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑیاں صاف کرائی ہوئی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حدیث کے اندر یہ صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ اپنی مونچھوں کو کم کرایا کرو اور اپنی داڑیوں کو بڑھایا کرو اور مشرقوں کی پیروی نہ کیا کرو. لہذا یہ ہے کہ ان کو فار کی اتباع اور پیروی کا معاملہ ہمارے اندر کہیں نہ آنے پائے. یہ ہے اصل میں جو دین کا مزاج ہے. بلکہ میں اس حد تک عرض کیا کرتا ہوں کہ بر صغیر میں ہمارے اکابر نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا ہے وہ تو بر صغیر کی حد تک ایک دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قوم ہیں. لیکن اس بات کو واضح فرما لیں کہ یہ دو قومی نظریہ بہرحال دین کا مزاج ہے, اور دین کا مزاج اس صورت میں ہے کہ دنیا میں دو ہی قومیں موجود ہیں, ایک مسلمان ہے اور دوسرے غیر مسلم ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ غیر مسلم الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہیں, اور ہم ایک مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں تقسیمیں بنا کر بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے مخالف طرز عمل اختیار کرتے ہیں, ایک دوسرے پر فتوے دیتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے. یہ ہمارا طرز عمل ہے, المیہ ہے یہ اس امت کا. وہ الگ الگ ہو کے بھی ایک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ, تو ساری ایک ہی ملت ہے. سارا عالم کفر چاہے کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو سب کے سب ایک ہیں, اور یہ نظر آ رہا ہے. یہ نیٹو جو بنی ہے یہ تو غالباً اس حدیث کی تفسیری میں شاید بنی. تو یہ سب ایک ہیں, اور ہم اپنے آپ میں تقسیمیں پیدا کر چکے, اور ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر چکے, اور الگ الگ ہونے کے بعد ہم چونکہ ان کی مربوبیت میں گرفتار ہیں لہذا ان کے پیچھے چلنے کو ہم اپنے لیے فخر اور سعادت کا باعث سمجھتے ہیں. یہ تو ہو گئی تمہید آج کی گفتگو کی. اب ذرا آ جائیں خاص مسئلے پر. یہ جو مغرب کی مروبیت ہم پر سوار ہوئی ہے اس کے مختلف مظاہر ہمارے سامنے دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. مختلف مظاہر ہیں, کبھی کسی انداز سے, کبھی کسی انداز سے, کبھی کسی انداز سے, انفرادی زندگیوں میں بھی, اجتماعی زندگیوں میں بھی. اور ان اجتماعی زندگیوں میں اس کا جو مظہر تازہ ترین ہے, ویسے تو یہ تحریک بہت پرانی ہے, میں ابھی اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ, لیکن جو تازہ ترین اس کا مظہر ہے جس کی کوششیں پاکستان میں کو پچھلے 30-40 سالوں میں بھرپور ہوتی رہی ہیں, اور اس کے باوجود وہ اپنی اس تحریک اور کاوشوں سے مطمئن نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں اس کو اور بڑھایا جائے. وہ تحریک اور کاوش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر لایا جائے کہ وہ اولاد کے معاملے میں کسی نہ کسی انداز میں ضبط سے کام لیں. ضبط اولاد کی تحریک. اول تو یہ تحریک چلی ہے برطانیہ میں, آغاز اس کا وہاں سے ہوا ہے, اور وہاں کا جو یہ مغربی مفکرین ہیں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا کہ شاید وہ آبادی ہماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور آبادی کے اعتبار سے شاید وسائل ہمارے اس تیزی سے نہ بڑھے ہوں, حالانکہ ان کے پاس ان وسائل کو کی مقدار کو متعین کرنے کا کوئی بھی اس وقت پیمانہ موجود نہیں تھا. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وسائل بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. لہذا اس اعتبار سے انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کا کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا چاہیے, اور لوگوں کو اس بات سے روکنا چاہیے کہ وہ زیادہ بچے نہ پیدا کریں. اس تحریک کو, یعنی یہ صرف ایک تصور نہیں تھا, اسے تحریک کی شکل دی گئی ہے. اس تحریک کی بنیاد پر پھر این جی اوز بنائی گئیں, پھر اس پر لٹریچر چھاپا گیا, پھر لوگوں کو اس پر کنونس کرنے کے لیے مختلف یعنی آفرز دینا شروع ہو گئے وہ, اور پھر جب اسے حکومتی طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا اس تحریک کو, تو پھر تو بہرحال یہ کہ یہاں تک بھی آفرز آ گئیں کہ جو شخص جو ہے وہ یعنی حکومت کے اس لمٹ کے مطابق اپنی اولاد کی تعداد رکھے گا حکومت اسے فلاں فلاں مراعات جو ہے نا وہ پیش کرے گی. پاکستان بننے سے قبل بر صغیر میں اس تحریک کو شروع کیا جا چکا تھا, لیکن پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پھر اس تحریک کو جو ہے نا وہ اور تیزی سے چلایا گیا, اور پھر اس تحریک کو باقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی حاصل ہوئی ہے. کبھی یہ نعرہ لگایا گیا کہ کم بچے خوشحال گھرانا, اور کبھی یہ نعرہ لگایا کہ بچے دو ہی اچھے. اور یہ دو بچوں کا کانسیپٹ جو تھا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو لطف آئے گا. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے بڑی ٹیکنیکل ایک بات کی تھی کہ میاں بیوی دو ہے نا, اب یہ دو بچے آگے پیدا کریں گے تو ان دو کے متبادل آگے دو ہی ہوں گے, آبادی کی تعداد تقریباً کم و بیش اتنی ہی رہے گی. ماں باپ کے متبادل دو بچے اور آ گئے, لہذا وہ برابر ہو گیا کام. اس پر پھر کوششیں شروع ہوئیں, مغربی ممالک میں یہ تحریک اٹھی, پھر اس کے بعد میں نے اس کیا کہ این جی اوز بنائی گئیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حکومتی سرپرستی میں اس پر جو ہے وہ پیشکشیں ہوئیں, آفرز ہوئیں کہ آپ اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کریں گے تو ہم اس پر آپ کو یہ مراعات فراہم کریں گے. اور اس کے بعد پھر جائیے مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ اس تحریک کو عروج دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کے وسائل کم ہو رہے ہیں, زیادہ تر مسلمان ممالک چونکہ ابھی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں یا بالکل ہی وہ خط غربت سے نیچے کی لکیر میں, لہٰذا آپ اس تحریک کو اڈاپٹ کریں, آپ اپنی آبادی کو کم کریں گے تو آپ کے وسائل اس اعتبار سے برابر تقسیم ہوتے جائیں گے, آبادی زیادہ ہوگی. اور یہ بڑی لاجیکل اس بات کو بیان کیا گیا کہ لاجیکل انداز میں بیان کیا گیا کہ بہرحال یہ کہ کھانے والے زیادہ ہوں گے تو کھانا خود بخود ہی کم ہو جائے گا. تصور یہ پیش کیا گیا کہ جو معاشرتی وسائل ہیں یا جو معدنیات ہیں یا جو قدرتی وسائل ہیں وہ سب کے سب ایک خاص لمٹ میں موجود ہیں, اور اس لمٹ کے بعد جو ہے وہ یعنی اب جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی بہرحال وہ وسائل کم ہوتے جائیں گے اور لوگوں کے لیے زندگی کا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ مشکل ہوتا جائے گا. لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ضبط اولاد سے کام لیجیے اور یعنی اپنی آبادی کو کم سے کم رکھیے اور اس اعتبار سے جو ہے نا وہ آپ اپنے وسائل پر قابو پا سکتے ہیں, اپنے مسائل پر بھی قابو پا سکتے ہیں. اس کو باقاعدہ تحریک بنا کر شروع کیا گیا ہے جی. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے کو غیر ضروری موضوع ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ کو ان کا ادراک ہو جائے تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ اتنا چھوٹا موضوع نہیں ہے کہ ہمارے محلے کے ایک ایل ایچ وی سے لے کر ہمارے حکومتی اداروں کے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ جن کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے اور جن کے پاس کسی سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, وہ اگر اپنی قوتیں صلاحیتیں اور وقت اپنا جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ضبط اولاد کی تحریک کو جو ہے نا وہ مزید اس کی نمود کی جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے. اب دو ہی معاملات ہیں, یا تو آپ اس کو اگنور کریں جس کا بہرحال بحیثیت امت ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم یہ سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر جذباتی قسم کی تقریریں کریں, جیسے کہ بعض حضرات کا موقف سامنے آیا کہ بہت جذباتی انداز میں انہوں نے جو ہے نا اس کو نیگیٹ کیا اور پھر یہ کہا کہ بھر یہ تو کوئی خوب شرک اور کفر کی بات ہے اور گویا اور یہ مطلب احادیث کا انکار کر کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اتنی شدت اور اتنے جذباتی پن کا آپ مظاہرہ کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو تو سیٹسفائی کر سکیں لیکن امت کے لیے شاید کوئی آپ مثبت کام نہیں کر پائیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ بہت احتیاط سے اور بڑے متوازن انداز میں دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ یہ جو کانسیپٹ اور تصور ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے تباہ کن ہے, دین کے مزاج کے مطابق تو نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب عقلی دلائل پر گفتگو کرنے لگے تو بہرحال یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائیں گی اور دین کا مزاج سامنے آ جائے گا تو پھر عقلی دلائل بیان کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے, سب سے بڑا رد ہے اس سارے تصور کا جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 31 فرمایا گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو. یہی ہو رہا ہے نا, وسائل کم ہو جائیں گے, کھانے والے زیادہ ہوں گے تو رزق پر ہیڈ رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں, دلائل یہ دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی قلت ہو گئی ہے لہذا آبادی کو کنٹرول کریں تاکہ پانی کی قلت پر قابو پایا جا سکے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ پانی کی قلت ہے نہیں ہے, پیدا کی گئی ہے. ہمیں یہ معلوم ہو جائے, ہم ان فیکٹس اینڈ فگرز پر بھی نظر ڈال لیں کہ پاکستان میں ایک سال میں کتنا پانی ہے جو ضائع کیا جا رہا ہے. اگر ہم صرف اس پانی کو محفوظ بنانے والے بن جائیں تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پانی کی قلت تو درکنار, ہم شاید پانی کو جو ہے نا وہ دوسرے ممالک کو فراہم کرنے والے ہوں. اس کا حل کیا ہے وہ بھی آخر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی کی بڑی قلت ہے, فلاں وسائل کم ہو رہے ہیں, فلاں معاملات آ رہے ہیں, لہٰذا کیا کرو آبادی پہ کنٹرول کر لو, لہٰذا آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. یہ سارے مسائل کا حل ہے. اور آپ حیران ہوں گے, میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا مطالعہ پاکستان کی, اور بالکل بچوں کو, ساتویں آٹھویں کی کتاب تھی, اس کتاب کے اندر باقاعدہ ہمارے بچوں کو یہ جانا وہ بتایا جا رہا ہے, ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے وسائل کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو لہذا وسائل کی کمی کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آبادی کو کم کیا جائے تو وسائل پورے ہو جائیں گے. حالانکہ جس مغرب کی مروبیت میں ہم یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں, اسی مغرب کا جو سب سے مشہور مفکر اور فلسفی ہے برٹرنڈ رسل, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس شخص کو بے وقوف سمجھتا ہوں جو یہ حل تجویز کرے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے آبادی کو کم کر دینا چاہیے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اور جو ارباب اختیار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ وسائل کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, ان کا استعمال کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. اور بڑا اچھا جملہ اس نے لکھا اپنی کتاب میں, اس مغربی فلسفی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ اتھارٹی ہے ان کے یہاں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اپنی اولاد کی تعداد کو کم کریں, بلکہ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنی عوام کو اور ان کے بچوں کو, ان کی اولادوں کو وہ سارے وسائل فراہم کرنے کا اہتمام کرے. یہ اب جن کی تقلید میں سارا کام ہو رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وسائل کی کمی کا علاج یہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں. اور پھر جن ممالک میں یعنی اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ یعنی ضبط اولاد کی تحریک چلائی جائے اور لوگوں کو جانا اس طرح کی پرکشش آفرز دی جائیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تعداد کو کم رکھیں, اس سے جو ہے وہ وسائل ملک کے جو ہے وہ بڑھیں گے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی, اب وہ ممالک اس کیفیت میں گرفتار ہوئے ہیں کہ وہاں پر بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا صرف بچے ہیں یا بوڑھے ہیں, اور درمیان میں وہ نوجوانوں کا جو ایک پیچ ہونا چاہیے تھا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے, لہذا یعنی وہاں پر ایسے لوگ جو معاشرے کو کہ یعنی بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں وہ موجود ہی نہیں ہے. اب انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے, اور پالیسی تبدیل کر کر وہ اس بات پر آ رہے ہیں, جاپان جیسے ممالک, چائنا جیسے ممالک, وہ اس بات پر آ رہے ہیں کہ وہ شخص جو یعنی دو سے زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کی اولاد کے تمام اخراجات حکومت اٹھائے گی, میں خدا کا واسطہ بچے پیدا کروں. اپنی پالیسی وہ تبدیل کر رہے ہیں, اور ہمارے ہاں اس تحریک کو جو ہے نا وہ زور دیا جا رہا ہے اس پر کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی ضبط اولاد کی کا معاملہ جو ہے نا وہ عوام میں پھیلایا جا سکے. یہ ہیں حالات اور کچھ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا, اور آپ مفسرین کی رائے پڑھیں گے, وہ اس آیت کے حوالے سے یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنی اولاد کی تعداد کو وسائل کے خوف سے کم کرنے کی کوشش کرے گا, اور وسائل میں یاد رکھیے گا صرف روٹی اور پانی نہیں ہے, یہ جو ہم نے آج ایک بڑا اچھا نعرہ بنایا نا کہ بھئی بچے کم ہوں گے تو والدین کی توجہ ان پر زیادہ ہوگی اور ان کی تربیت اچھی ہو سکے گی, لہذا ایک بڑا خوشنما نعرہ ہے کہ دس بچے نالائق پیدا کرنے کی بجائے دو بچے لائق پیدا کر لو. آپ اندازہ لگائیے, وہ رب جو ہر بچے کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے رزق کا اہتمام اس کی ماں کی چھاتیوں میں کر دیتا ہے, کیا وہ اس ماں کے اندر یہ کیپبلٹی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس باپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ زیادہ بچوں کی اچھی تربیت کریں؟ بلکہ اس سے اگلے الفاظ میں اگر میں بات آپ سے عرض کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ فرمایا, میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا, یہ میری تقسیم ہے, تم اس تقسیم پہ سوال نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں, اللہ نے دیا. اولاد کتنی ہوگی, اس میں بیٹے کتنے ہوں گے, بیٹیاں کتنی ہوں گی, ہوگی نہیں ہوگی, یہ فیصلہ اللہ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. لہذا اس بات کو اللہ پر چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کی جو صلاحیت ہے, صفت ہے, اس پر ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, نہ مارو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. اگر وہ جو مفلسی کا خوف جو تمہیں لاحق ہے اگر یہ تمہارے والدین کو بھی ہوتا تو آج شاید تم دنیا میں موجود نہ ہو. لہذا اس ڈر اور خوف سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے. اور جسے ہم ماڈرنزم کا نام لے رہے ہیں, جسے ہم جدیدیت کا نام لے رہے ہیں, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, اور ہم جس بنیاد پر مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں مولوی صاحب کے جو 10 بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, یہ جو مذاق اڑاتے ہیں نا, اب ذرا آپ اس انداز کو دیکھیں, یہ باقاعدہ طور پر یہ ماڈرنزم نہیں ہے. اصل تکیہ نوسیت اور جہلیت یہ ہے. اس لیے کہ آپ پڑھ لیں, اسلام بعد میں آیا اور اسلام آنے سے قبل مکے کے مشرکین کا طرز عمل بالکل یہی تھا. وہ بھی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے, خاص طور پر بیٹیوں کو. یہ جسے ماڈرنٹی اور جدیدیت کا نام دیا جا رہا ہے نا, یہ باقاعدہ طور پر دقیانوسیت اور جہلیت ہے. افا حکم الجہلیت یبغون, جہلیت کا قانون چاہتے ہو, جہلیت کے فیصلے جاتے ہو. یہی ہو رہا تھا وہاں بھی. آپ اندازہ لگائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے سے قبل جو مجھ سے غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں کیا مجھے ان پر معاف کر دیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معاف کر دیا گیا. اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی بڑا گناہ ہو معاف ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف ہو جائے گا. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا تو ایسا کیا گناہ کر آیا ہے کہ تجھے یقینی نہیں ہو رہا کہ تیرا اسلام تیرے اس گناہ کو مٹا دے گا؟ تو کیا کر آیا؟ اب آپ سنیں. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معصوم سی بیٹی عطا فرمائی تھی, بہت پیاری بچی تھی, میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا. ایک دن میں نے اس بچی کو لیا اور میں نے اسے نہلایا دھلایا, میں نے اسے اچھے کپڑے پہنائے, میں اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا. وہ بچی خوش ہوگی, ابا جان آج پکنک پہ لے کے جا رہے ہیں. جنگل میں جا کر میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب میری بیٹی ننی بچی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر جو ہے وہ میرے ساتھ باہر پھینک رہی تھی کہ میں ابا جی کی اپنے کام میں مدد کراؤں گی. اور جب میں وہ زمین کھود چکا تو میں نے اپنی زندہ بیٹی کو اس کے اندر پھینکا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی. وہ آدمی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا اور وہ مجھے کہہ رہی تھی بابا مجھے دفن نہ کرو. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو گئی. کہا اللہ کے بندے تو نے یہ کیا ظلم کیا, تو نے یہ کیا ظلم کیا, تیرے اسلام کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ معاف کر دیا. ورنہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کو ناحق قتل کرنا. ہم جسے ماڈرنٹی اور ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں یہ تو مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے. آج بھی 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں, آپ کسی گائناکولوجسٹ سے جا کر پوچھیں وہ آپ کو میری بات کی تصدیق کریں گے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ وہ والدین آ کر پوچھتے ہیں نا جی کہ ذرا الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینا کہ بیٹی دینی ہے. تو اگر بیٹا ہو تو ڈاکٹر کا جواب ہوتا ہے کہ جی مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دینا, اور اگر بیٹی ہو تو پھر فوری طور پر جواب آتا ہے جی معلوم نہیں ہو سکا, پتہ نہیں چلا. کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آج بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بیٹے حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں کو قتل کرا دیتے ہیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب حکومت یہ پابندی لگائے گی کہ بچے دو ہی اچھے اور بیٹوں کی خواہش ہر شخص کو ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید اس خواہش کو بیان کرتا ہے. جب لمٹ لگ گئی کہ بچے دو ہی ہونے چاہیے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہوگا یہ کہ جس شخص کو اللہ نے پہلی بیٹی عطا فرما دی اب اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس چانس ایک ہی باقی ہے اور اب مجھے کیا چاہیے بیٹا چاہیے اور جب تک اللہ اسے دوبارہ دوسری بیٹی عطا فرماتا رہے گا وہ اسے قتل کرتا رہے گا اس بنیاد پر وہ اسے ابارٹ کراتا رہے گا اس بنیاد پر کہ مجھے بیٹا ملے گا اس کا گناہ کس کے سر پر جائے گا وہ جو کانفرنسیں کرا رہے ہیں ہم عقلی دلائل کی بنیاد پر جو بات ثابت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرو میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا یہ جو تمہاری عقلی دلیل ہے کہ وسائل کم ہو جائیں گے وسائل کم نہیں ہوں گے جسے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے اللہ اس کے رزق کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کو پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے وسائل کو کھولتا ہے جس مغرب کی تقلید میں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ مغرب خود اپنی پالیسی واپس لے رہا ہے ہم پر کون سی وحی کا نزول ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں لیکن آتی ہے وحی بہرحال اہل مغربی سے لہذا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کے مخالف جاتا ہے یعنی اپنی اولاد کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پیدائش سے گویا یہ کہ وہ اللہ تعالی کی رازق ہونے کی صفت پر عدم اعتماد کرتا ہے عدم اعتماد آپ آج بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یو ایس اے کے اندر باقاعدہ ایسی کمپنیز بنی ہیں جو کرائے پر آپ کو نا لوگ فراہم کرتے ہیں باتیں کرنے کے لیے یعنی وہ بوڑھے افراد کہ جن کے بیٹے ہیں نہیں ہیں یا ان کو یا بیٹیاں نہیں ہیں اولادیں نہیں ہیں پوتے پوتیاں نہیں ہیں اب انہیں اس بڑھاپے کے اندر اس بات کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس کوئی بچے بیٹھے ہیں ہم ان سے گفتگو کریں ہم نے جو پوری زندگی گزاری ہے اس کا کوئی نچوڑ ان تک پہنچائیں ہم اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کریں ان کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کی تنہائی ان کو سائیکولوجیکل پرابلمس میں مبتلا کر رہی ہے لہٰذا اب ان سائیکولوجیکل مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں ادارے بنائے جا رہے ہیں جو یعنی کرائے پر لوگوں کو بھیجتے ہیں ایک آدمی آئے گا آپ اس کو اس کے پیسے دیں گے وہ ایک گھنٹہ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کرے گا بس آپ کی باتیں سنے گا اس لیے کہ وہاں ان کے پاس باتیں سنانے والا کوئی یہ وہاں کے حالات ہیں جن کو فالو کرنا ہم اپنے لیے سعادت اور خوشبختی سمجھتے ہیں اب کرنے والا کام کیا ہے صرف پانچ منٹ اور مزید آپ کے لوں گا کرنے والا کام کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم وسائل کی کمی پر آبادی کی کمی کی تحریک چلائیں اس کی بجائے اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو نافذ کر دیں اس لیے کہ خود سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے اگر تم اللہ کی کتاب میں موجود شریعت کے احکامات کو نافذ کر دو کر دیتے اگر کر دیتے لَأَكَلُوا مِن تَحْتِ فَوْقِهِمْ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور زمین بھی ان کے لیے برکتوں کو کھول دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شریعت کی ایک حد کا نفاذ وہ زمین پر برکتوں کا مظہر ہے ایک اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتے بجائے اس کے کہ ہم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہوں بجائے اس کے کہ ہم دین کے مخالف کو طرز عمل اختیار کر کے عقلی دلائل کی بنیاد پر اپنی ملک کی معیشت کو سنوارنے والے ہوں اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کریں اللہ کی حدود کو نافذ کریں اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے ہوں ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ کس طرح آبادی کم کر لو مسئلے حل ہو جائیں کیا اپروچ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے آ رہی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے تو اس کی بجائے کہ ہم اس طرح کی اوٹ پٹانگ کام کریں بنیادی طور پر اللہ تعالی کے رازق ہونے پر اعتماد رکھتے ہوئے اس فیصلے کو اللہ پر چھوڑیں. اللہ نے جسے جب جس وقت دنیا میں بھیجنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جسے اللہ نے دنیا سے لے کے جانا ہے, کب لے کے جانا ہے, کس مقام پر اور کیسے لے کے جانا ہے, یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا اللہ کے فیصلوں میں اپنے آپ کو رکاوٹ بنانے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں, ہمارا ویژن اتنا محدود ہو چکا ہے, ہم اکانومی کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے دنیا جہان کے کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں انہیں بھی آج یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اس اکانومی کے لیے, چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو, سب سے بڑا زہر قاتل جو ہے وہ سود ہے. اس سود کو ختم کرنے پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. لہذا جب تک ہم اپنا طرز عمل ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنا راستہ ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے ویژن کو دین کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کریں گے, تب تک شاید ہم ان مشکلات کو حل نہیں کر سکیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, عقلی طور پر کوئی بات ہمیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ محسوس ہو, کتنی خوبصورت, اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طرز عمل کے مخالف ہوئی تو آپ یقین مانیں علی وجہ البصیرہ, یہ جملہ کہہ رہا ہوں, معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی, فتنہ برپا ہوگا. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اختیار کر کے کوئی شخص کامیابی حاصل کر لے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا اتباع ہم نے کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان جزیات پر غور و فکر کرنے کی بجائے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم اللہ کی حدود کو نافذ کریں, اللہ کی شریعت کو نافذ کریں. اللہ تعالی ہم پر ہر طرف سے برکتوں کا نزول فرما دے گا انشاءاللہ. یہ اصل میں توجہ کرنے کا مقام ہے, اور آج کے اس خطبہ جمعہ کا پیغام بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں ادا فرمائے.